الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين والنصيحة. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. میرے بزرگوں، محترم بھائیوں اور معزز سامعین، دنیا کی زندگی جب تک آدمی رہے گا کسی نہ کسی امتحان اور آزمائش سے دوچار ہوتا ہے. حدیث شریف میں فرمائے: فتنة الرجل فی اہلہ واولاده وماله وجاره، تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. آدمی کی اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال، اپنا مال و دولت، اپنا پڑوس، یہ اس کے لیے امتحان کا باعث بن جاتا ہے. اور بچنے کا طریقہ بتایا کہ خوب نمازیں پڑھی جائے، روزے رکھے جائے، صدقہ خیرات کیے جائے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تلقین اور تبلیغ اپنائی جائے. فتنے تو معاشرے میں خود انسانوں سے پیدا ہے. یہ انسان حقیقت میں ایک بیش بہا خزانہ ہے، اور بیش بہا خزانے اور دولت کے دشمن بہت ہوتے ہیں. کسی بے قیمت اور بے قدر چیز کا دشمن نہیں ہوتا ہے. کچھ وزن اور مقام اس کا ہوتا ہے تو اس کے بدخواہ اور خیرخواہ دونوں پیدا ہوتے ہیں. فتنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی خود اسے سمجھتا نہیں ہے اور اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے. کبھی ایک برا آدمی نیکی کا سبب بن جاتا ہے، کبھی ایک نیک آدمی برائی کا وجہ ثابت ہو جاتا ہے. حق تعالیٰ نے ایسے موقع پہ کہا ہے: واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہو. یہ جو نہ جاننا ہے، حقیقت میں یہ تمام تکلیفوں کا باعث ہے، اور یہ تمام خوشیوں کا بھی باعث ہے. کیونکہ ایک آدمی چند گھنٹے کے بعد مرنے والا ہے اور وہ خوب عیش و عشرت میں ہے، باغ و بہار ہے، منصوبے بنا رہا ہے، اس کو کیا پتا ہے؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ایک آدمی کتنی محبتوں سے مال کماتا ہے اور عزت بڑھاتا ہے، جائیدادیں پیدا کرتا ہے، اس کو معلوم نہیں کہ یہی سبب بنیں گے اس کے تباہ و برباد ہونے کے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے. بچے کو کس خوشیوں سے پالا جاتا ہے، تربیت دی جاتی ہے، آگے بڑھایا جاتا ہے. کتنے گھرانے ہیں، کتنے ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کے خاطر آنسو بہاتے ہیں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ بھی قرآن مجید میں ایک جگہ کہتے ہیں فخلف من بعدہم خلف، ان اچھے نیک صالح اور بزرگوں کے بعد ان کی نسل و نسب میں گندے لوگ آئے، پلیت لوگ آئے، نااہل لوگ آئے. اس کا معیار کیا ہے؟ کیسے پتہ چلا کہ یہ نااہل ہے، ناخلف ہے؟ اضاع الصلاح، نمازیں برباد کی. واتبعوا الشہوات، غلط کاموں کے پیچھے پڑ گئے. فسوف یلقون غیا، عنقریب جہنم کی کھائی میں پڑ جائے. تمام چیزوں کا علاج دنیا کے اندر ایمان اور ایمان کے مطابق اعمال ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ایمان اور ایمان کے شایع نشان نیکیوں کے لیے اور حسنات کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء و مرسلین بھیجے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، کوئی امت ایسی نہیں جس کے رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالی نے پیغمبر کا انتظام نہیں کیا ہے. لکل قوم ہاد، سب کے لیے رہنما ہادی وہی کے تشریف لائے ہیں، اور قوموں کا یہ منصب انبیاء نے سب سے پہلے سنبھالا ہے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. اتنے بڑے تعداد میں انبیاء اور مرسلین تشریف لائے ہیں. ہماری کتابوں میں ہے کہ دو قول ہے اس میں، ایک یہ کہ 264,000 کل انبیاء و مرسلین ہیں، اور مشہور روایت جو عوام میں اور خواص میں ہے وہ 124,000 کی ہے. 124,000 بھی کوئی معمولی تعداد ہے. اتباع بھی آئے ہوں گے، حکما بھی آئے ہوں گے، فلاسفر بھی آئے ہوں گے، ممکن ہے اس سے زیادہ آئے ہوں گے، لیکن ان کی ضرورت ہدایت کی نہیں ہے، ارشاد کی نہیں ہے، آخرت کی نہیں ہے، آخرت کی تعلیم، وہاں کی زندگی کی تعمیر اور دنیا کے اندر ہدایت اور رضایت پر ثابت قدمی کی تلقین و تعلیم، یہ پیغمبرانہ منصب ہے. ان کی ضرورت بہت زیادہ ہے. چنانچہ اس کا بھی اعلان کرنا پڑا کہ اب اور نبی نہیں آئے. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. یہ پیغمبر تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو رسالت دی ہے اور تاج ختم نبوت سر پہ سجایا ہے. اللہ کو سب پتا ہے، اللہ خوب جانتے ہیں. بیٹا تو اس کے لیے ہے کہ جب میں نہ ہوں تو وہ یہاں آ کے ممبر سنبھالے، جب میں بیمار ہو جاؤں تو وہ میری جگہ نماز پڑھا لے، تو میرے ساتھ مل کر طالب علموں کی خدمت کرے. اور جس کے لیے عرب سے لے کے عجم اور جنس سے لے کے انس اور اردین سے لے کر سماوات سب مسخر و متیو، کیا ضرورت ہے بیٹی. بخاری شریف میں ہے، آپ نے کہا کہ میرے بیٹے چھوٹے چھوٹے ہو رہے اور مر رہے، یہ زندہ نہیں رہ سکتے، اگر یہ زندہ رہے تو یہ نبی بنیں گے، اور نبی اللہ نے میرے بعد بھیج نہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بچہ آپ کے سامنے ہوتا تھا، پلتا پھولتا تھا، لیکن آپ مطمئن تھے کہ یہ جا رہا ہے. آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہ آپ کیا گزرے. کسی بیمار بچے کا بھی پتہ چل جائے کہ یہ نہیں بچے گا تو ماں باپ سے پوچھو، وہ کہیں گے یہ مکان نہیں، یہ بینک بیلنس نہیں، اتنا اور ہم دے دیں گے کہ ہمارا بیٹا زندہ رہ جائے. لیکن پیغمبر کا منصب کچھ اور ہوتا ہے. عظم و استقلال میں وہ کل کائنات میں عظیم ہوتے ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. پیغمبر کے بیٹے زندہ نہیں رہیں گے، اس کے بدلے میں دو عزتیں عطا فرمائی، ایک رسالت اور دوسری ختم نبوت. تو اس سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ بیٹے کا ہونا کتنی خوشی ہے. یار اب غور تو کرو ذرا کہ بیٹے لے رہے تھے کہ یہ نہیں رہیں گے، تو حضرت قیامت تک آپ ہی رہیں گے، آپ ہی کی نبوت ہوگی، آپ کی رسالت ہوگی، آپ کی تعلیمات ہوگی، اور پوری حفاظت کروں گا آپ کی لائی ہوئی شریعت کی. تو بس ان دو نعمتوں کے بدلے میں دنیا کے اندر اگر کوئی چیز ممکن تھی تو وہ اپنے نیک اور صالح بیٹے کا ہونا تھا. قرآن شریف میں ہے کہ حضرت خضر نے جس بچے کو پکڑ کر قتل کیا اور فرمایا یہ بڑے ہو کر کے اپنے ماں باپ کو بے دینی پر مجبور کرتا، حق تعالی نے چاہا کہ وہ لوگ ہدایت پر رہے اور اس بیٹے کو خضر سے قتل کرایا. یہ تکوین کا مسئلہ ہے اور ان شریعتوں میں اس طرح جائز تھا. کسی کے بارے میں قبل از وقت خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا اور نہ جائز ہے. حضرت خضر تو اس قسم کے مکنونات اور اسرار و حکم کے لیے رکھے گئے، ان کا تو کام یہ ہے. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اجازت لے لی اور روانہ ہو گئے، ہمارے پیغمبر نے کہا لو صبرا لبینا لوددنا ان علما. موسیٰ علیہ السلام تھوڑا اور ٹھہر لیتے، خضر تو عجائب کا جامی تھا، آگے بڑھتے تو اور تماشے کھلتے. تمام مکنونات در پردہ چیزیں پوشیدہ وہ خضر پر کھولی جاتی تھی. ان کے ذمہ امت نہیں ہے، قوم نہیں ہے، یہ والا تبلیغ والا کام نہیں ہے ان کے ذمہ. ان کے ذمہ اسرار و حکم ہے، دریاؤں کے کنارے ہیں، ساحل ہے. کہتے ہیں جو بچہ قتل ہو گیا اس کے بعد اسی خاندان کی بچی ہوئی، اس گھرانے کی، اور اس بچی کے پیٹ سے پھر آگے چل کر انبیاء پیدا ہوئے. دیکھو وہاں پر بھی نبوت کے ساتھ تسلی دی. میرے بھائیو دوستو، دنیا میں تو امتحان شدید ہوتا ہے. اس امتحان کو شریعت کی روشنی میں گزارنا اس میں کامیابی ہے. تکلیف آئی تو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت شرعی ہدایات کیا ہے. تو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. جب شریعت کے احکام کے مطابق آدمی جم کے رہے تو اللہ اس کو بغیر حساب کتاب کے اجر عطا فرماتے. خوشی آئی تو اس پر شاکر رہنا ہے، قانع رہنا ہے، ذاکر رہنا ہے، اللہ کی نعمتوں کا خاص خیال رکھنا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، اس شکر کرنے کی وجہ سے یہ نعمت رہے گی، بڑھے گی، اس کے ضائع ہونے کا خوف نہیں ہوگا، ختم ہو جائے. ایک ضمیر تیار ہوتا ہے شرعی تعلیمات اور وحی کی نگرانی میں ایک انسانی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے ایمان والو, اگر تم سچ مچ اللہ سے ڈرنے لگے اور تم نے تقوی اور پرہیزگاری پیدا کی, اللہ تعالیٰ تمہیں کھرے اور کھوٹے کے درمیان فرق کرنے کی, اچھے اور برے کے درمیان تمیز کرنے کی, سیاہ و سفید جاننے کی, جائز اور ناجائز, حلال اور حرام, مستحب اور مکروہ, ملک کے لیے دین کے لیے مفید اور غیر مفید سمجھنے کی صلاحیت اللہ دے دے گا. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. تقوی اختیار کرنا ضروری ہے. تقوی کی کمی کی وجہ سے غیر مفید لوگ, ملک اور اسلام کے لیے ناموزون لوگ, وہ غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں. تقوی کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ممکن ہی نہیں ہے. یہ ایک آدھ آدمی متقی ہوگا, ہر مومن متقی ہے. پہلے وہ یہ دیکھ لے کہ وہ اپنے ایمان کے مطابق ہے یا نہیں, بس بات ختم ہے. ایمان کے مطابق جتنے کام ہیں وہ تقوی ہے, ایمان کے خلاف جتنے کام ہیں وہ تقوی کے اپوزٹ ہے, تضاد ہے, عکس ہے, منافی ہے, تباہی ہے. ہر وقت تقوی کی ضرورت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. ایسا تقوی پیدا کرو جتنا چاہیے اس سے بھی بڑھ کر, کیونکہ موت آنے والی ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, کیونکہ تقوی موت کے وقت تقوی چاہیے. ان الذین قالوا ربنا اللہ, تقوی والوں کا دیکھو, جن لوگوں نے ایمان لایا, ثم استقاموا, پھر ایمان کے مطابق ڈٹے رہے, جم کے رہے. ایمان پر ڈٹنا اور جمنا یہ اصل بات ہے. ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, ان کے پاس بوقت مرگ فرشتے آئیں گے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا, گھبرانے کی ضرورت نہیں, پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. وابشروا بالجنہ, مبارک ہو جنت ہے. اللتی کنتم توعدون, جو تم سے وعدے ہوئے ہیں وہ سب تیار ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ, ہم ہی آپ کے کام کر رہے تھے, آپ کے خیر خواہ تھے دنیا میں بھی, اور اب جب آپ آخرت میں داخل ہو رہے ہیں ہم ہی ساتھ ہوں گے. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم, اور ان جنتوں میں وہ تمام خوشیاں ہیں جو تم چاہتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ, اور جو تم مانگو گے وہ ملے گا. نُزُلًا مِّن غَفُورِ الرَّحِيمِ, اللہ غفور الرحیم تم کو مہمانی دے رہا ہے, تمہاری دعوت کر رہا ہے. آپ اس مضمون سے ذرا اندازہ لگائے, یہ کس وقت کہا جا رہا ہے؟ بیٹے چھوٹ رہے ہیں, خاندان رہ رہا ہے, ماں باپ ایک طرف ہو گئے, سارا کنبہ گھرانہ, وزارت, حکومت, سیاست, شہرت, عہدہ, عزت, دولت, کوئی چیز اب کام نہیں آ رہی. یوم لا ينفع مال ولا بنون, نہ بیٹے کام آئیں گے اور نہ مال و دولت. الا من اتى الله بقلب سلیم, صرف وہ دل چاہیے جو توحید سے آباد ہو, جو سنت کے ساتھ تر و تازہ ہو. ابو عثمان النہدی سے تفسیر ابن کثیر میں مفسر نے نقل کیا ہے کہ ایک دل مریض ہے, فی قلوبہم مرض, یہ شرک اور بدعت کا مرض ہے جس سے تمام زندگی اجیرن ہو رہی. تو ایک دل صحت مند ہے, قلب سلیم ہے, جو توحید اور سنت سے آباد ہے اور سرشار ہے. چاہتے سب ہو کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم, پہلے پیدا تو کوئی کرے ایسا قلب سلیم. تقوی ضمیر کو زندہ رکھنا، تقوی ایمان کو ایمان کی طرح دولت سمجھ کر اس کے مطابق رہنا سہنا، جب قیامت کا دن ہوگا اور جہنم پر پل باندھا جائے گا ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک، صحیح مسلم جلد اول صفحہ 100-101، بخاری 10 ہو جائے، ثم یوزع الجسر علی زہرانے جہنم، بخاری، پل باندھا جائے گا. پل کیا ہے؟ احد من السیف، تلوار کے نوک سے تیز، و ادق من الشعر، اور بال سے زیادہ باری. اسے کون گزرے گا؟ اب اس کا ذکر قرآن کرتے ہیں، سن لو کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جتنے بھی تم ہو یہاں سے گزرنا پڑے گا. اسے گزر جاؤ آگے جنت ہے، اور نہیں گزر سکتے ہو نیچے جاؤ جہنم. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جتنے بھی انسان اور جن و انس ہیں جنت جانے کے لیے وہاں سے گزریں گے. كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اب تعالیٰ نے یہ فیصلہ دو ٹوک کیا ہے. ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ان کو بچانا ہے جنہوں نے تقویٰ کیا ہے، وہی ایمان کی صلاحیت برقرار رکھی، ایمان کے تقاضوں کو زندہ رکھا، اپنے ایمان کا سودا دنیا کے عیش و عشرت سے نہیں کیا، اپنے ایمان پر شہوت اور معصیت کے گرد غبار نہ ڈالا، اپنے ایمان کی بلندیوں کو اقبال بخشا، اپنے ایمان کے توازن کو بڑھاتا رہا، اپنے ایمان کے تقاضوں کو نوش و نما پہنچاتا رہا. ثم ننجی الذین اتقوا، ہم انہی کو وہاں سے گزرنے دیں گے جن میں تقویٰ ہو. ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور جو ظالم تقوی کو ضائع کر گیا، ایمان پر کسی اور چیز کو ترجیح دی، ایمان کے منافی اعمال کا ارتکاب کیا، وہ اوندے منہ وہاں پر گر جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا. میرا مطلب یہ کہ تقوی سب کے لیے ہے جن کو آخرت کی نجات چاہیے. تقوی صرف ایک گروہ یا ایک گروپ کا شیوا نہیں ہے، تقوی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایمان ہو، اور ایمان اللہ تعالیٰ نے بہت ساروں کو عطا فرمایا. اب اس ایمان کو سلامت رکھنا، اس کو ضائع ہونے سے بچانا، اور ایمان بچتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے ایمان کے اعمال سے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو رکوع سجود عبادت رب کی کرو، وفعلوا الخیر، خیر کے کام کرنے لگو، لعلکم تفلحون، تب جا کے تم کامیاب ہو. وامر اہلک بالصلاۃ، اپنے متبعین کو نماز کا کہے، واستبر علیہا، اور بار بار کہے، پیچھے نہ ہٹے کہ جی میں نے کہہ دیا، اس سے کیا فرق پڑے گا، تم نے کہہ دیا اور کام نہیں بنا، دوبارہ کہو، سہ بارہ کہو، زندگی کا پورا مکمل ایک ضرورت ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. قرآن نے کہا واستبر علیہا، بار بار کہے، اس پر جم کے رہے. کیوں یہ سمجھتا ہے میں بال بچے کو کیوں کہوں، میں نے ان کو بہت کچھ کمایا ہے، میں نے ان کے لیے بہت کچھ کیا ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے، لا نسألک رزقاً، بکواس کر رہے ہو بالکل، یہ ہم نے کہا ہی نہیں آپ کو، یہ تیری اپنی خیالات فضولیات ہے، ہم تم سے روٹی کپڑا مکان کا نہیں پوچھیں گے. والعاقبت للتقوی، ہم نے تمہیں کہا کہ ان کو پرہیزگار بنائے. صرف بچوں کا ہونا کارنامہ نہیں ہے، اولاد کا ہونا کافی نہیں ہے، خاندان اور برادری پر فخر کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ نے کہا ہے میری بیٹی فاطمہ، جو لینا ہو آج لے لو، قیامت کے میدان میں مجھے آواز نہ دینا اگر اپنے اعمال کم نکلے. اے میری پھوپھی صفیہ، ایک ایک فرد خاندان کے بخاری میں ہے، آپ نے ان سے خطاب کیا کہ جو لینا ہو یہاں لے لو. کہا وہاں بڑے چور آئیں گے، بڑے چکور آئیں گے، بڑے قسم قسم کے بد اعمال کے مرتکب آئیں گے، مجھے کہیں گے غسنی یا رسول اللہ، غسنی یا رسول اللہ، الا قد بلغت. اچھی طرح سن لو، میں مکمل دین پہنچا چکا ہوں. اس میدان میں مجھے خامخا نعرے نہ لگا، اس کی فکر ضروری اب بھی اور آئندہ بھی. اور یہ سفر تو آنے والا ہے، نند کے سباد ادابل دزر ونشاد، اس سے تو کوئی بچ نہیں سکتا. کون بچے گا؟ پیغمبر کو قرآن میں کہتے ہیں انک میتن، آپ کا بھی مثال ہو جائے گا، وانہم میتون، یہ سارے مرنے والے ہیں. ثم انکم عند ربکم لتختصمون، پھر وہاں الجھتے رہو گے. اس الجھاؤ کا کیا فائدہ؟ یہاں سے سلجھا ہوا نظام لے چلو. یہ تقوی ایک صلاحیت، ایک مومن کا ہتھیار. دنیا میں اس سے شیطان کا مقابلہ، نفس اور شہوت کا مقابلہ، ہر طرح کی بے اعتنائی اور معصیت کا مقابلہ، ایمان کو نقصان پہنچانے کے تمام مضرتوں کا اور خطرات کا مقابلہ نہایت خند پیشانی سے، اس سے انسان سربراوردہ ہوتا ہے اور بچ نکلتا ہے. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کا ساتھ دو، سچے پہچان لو. بغیر ایمان کے کوئی سچا ہو سکتا ہے؟ جو غیر خدا کو، جو محمد عربی کے علاوہ کسی اور کو رہنما اور رہبر مانے، اس سے بڑا کذاب کون ہو؟ ومن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، جو خدا اور رسول پر جھوٹ بولے، فاولئک هم الظالمون، بدترین ظالم ہے وہ. اس کو آپ سچے سمجھ رہے ہو تو کذاب ہے. ان هذا لهو القصص الحق، ہم جو بیان کرتے ہیں یہ دو ٹوک بیان ہے. وما من الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، ہی معبود اور الہ برحق ہے. وَإِن تَوَلَّوْا اگر یہ منہ موڑے، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اللہ ان فسادیوں کو خوب جانتا ہے. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کاذبین کی حمایت نہیں کرنی ہے، ان پر تو فرماتے لعنت کی ضرورت ہے. کاذب اور صادق، مومن اور کافر، اس کا فرق تو تقویٰ کے ذریعے ہے. یقیناً انسانوں میں بھی درجات ہیں، بعضہم فوق بعض. انبیاء میں درجات ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضہم علی بعض، یہ جتنے بھی پیغمبر ہیں بعض بعض سے اونچے ہم نے فضیلت دی ہے. کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام انبیاء میں بلند و بالا ہے. اور پیغمبر کے جو صحابہ ہیں ان میں بھی اہل سنت والجماعت کا ایمان ہے کہ چار سب سے بڑے ہیں، ابوبکر، عمر، عثمان و علی، اسی ترتیب کے ساتھ. اور بقیہ چھ اشرا مبشرا، جن کا نام لے کر جنت کی خوشخبری دی گئی، اور وہ بدری صحابہ 313، اور وہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے. لا يستوي منكم من انفق قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا.
درجات ہے. وكل وعد الله الحسنى, تمام صحابہ کا انجام بخیر و عافیت ہے الحمدللہ. ہر صحابی کے بارے میں نیکی کا اور خیر کا عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے, کوئی زیادہ نظر آتا ہے کوئی کم نظر آتا ہے, ستارہ ہونے میں شک نہیں. بعد کے لوگوں میں بڑے بڑے علماء ہوئے, لیکن چار اماموں کو, امام اعظم ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل کو فقہ اور اجتہاد میں بڑا مقام حاصل ہے. جس طرح حدیث میں امام بخاری, امام مسلم, امام ابو داود, امام ترمذی, امام نسائی ابن ماجہ رحمہم اللہ کو بڑا اونچا درجہ حاصل ہے. ان کے علاوہ بھی ہزاروں محدثین ہیں, ان کے علاوہ ہزاروں فقہاء و مجتہدین ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چار مذاہب اور فقہ سے اور ان چھ کتب صحائے ستہ سے امت مسلمہ کی دینی ضرورت پوری فرما دی, پوری فرما دی. الحمدللہ علیہ. اللہ اکبر و کبیرہ. کبھی کبھی کچھ لوگ بظاہر اچھے نہیں ہوتے, ہمارے پاس کوئی غیب کا ترمامیٹر تو نہیں ہے, لیکن ان کا اپنا نظام اپنے اللہ کے ساتھ صداقت کا ہوتا ہے. وہ جو عورت اور مرد گناہ کے مرتکب ہوئے تھے اور وہ بار بار آئے, آپ نے کہا نہیں ابھی حمل ہے پیٹ میں, ابھی حمل ہے, ابھی بچہ ہے, دودھ پی رہا ہے, آخر میں بچہ کھانا کھانے لگا اور دوسروں کے ساتھ سنبھلنے لگا, آپ نے اس پر سزا نافذ کی, زنا کی اور اسے سنسار کروایا, اور اس کی موت پر آپ نے کہا لقد تابت توبتن, اس عورت نے اتنی بڑی توبہ کی ہے. اگر 70 ایسے شخص جن کے لیے اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم لازم ہو چکی ہو اور یہ توبہ ان کو دے دیا جائے, سب معاف ہو جائے, تو بظاہر کتنی گناہگار اور مجرم ہے, کہ انجام دیکھو کچھ اور بن گیا ہے. اور وہ مائز اسلمی, وہ مرد جو اس کے ساتھ مرتکب تھا, اسے جب سنسار کیا گیا تو آپ نے کہا یہ تو اتنی بڑی توبہ کر چکا ہے کہ اگر ایک پورے شہر کے لیے گناہوں کی وجہ سے دوزخ لازم ہوئی ہو اور یہ توبہ تقسیم ہو جائے, لغفر لہم, سب بخشے جائے. بخاری اور ترمذی اور تمام معتبرات میں ہے کہ ایک شخص جاہلی دور کا تھا, غلطیاں بہت کرتا تھا, اور کہتے ہیں 99 قتل کر چکا تھا. آج کل بھی لوگ مل رہے ہیں جگہ جگہ, اس کے ذمہ 100 قتل ہے اور 200 قتل ہے, وہ جاہلی دور کے پیداوار اب بھی زندہ ہو رہا ہے. حالانکہ حدیث شریف میں ایک قتل ناحق اس پوری دنیا کو تباہ کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے. لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم, مسلمان کا خون اللہ کے ہاں اتنا بیش بہا ہے. کسی نے ان کو کہا فلان جگہ بزرگ ہے, وہ کوئی تدبیر کر دے گا, مشورہ دے دے گا, تو بچ جائے گا. اخیر میں خیال آیا بچنے کا کہ اب اس مصیبت سے میری جان چھوٹے, اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ روح نکلنے سے پہلے پہلے اپنے رب کے ساتھ معاملہ صاف کر دے, وہاں گند نہ جائے, حساب خراب ہو جائے, اس سے پہلے پہلے دھل دھلا لے. اور میرے ایک دوست ہے, یہاں آتے ادارے کی خدمت کرتا ہے,
آپ اسے دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ کیسا دوست ہے. وہ ایک دن مجھے کہتا ہے ذرا آپ اس کی بات سن لیں جس نے مجھے کئی مہینے رولایا ہے. اس نے مجھے کہا دیکھیں آپ عالم دین ہیں, لوگ آپ کو مفتی صاحب کہتے ہیں, ممبر پر بیٹھتے ہو, ادھر جا کے مصلے پہ کھڑے ہوتے ہو, سب آپ کے پیچھے نیت باندھتے ہیں, ہم نے آپ کا دامن پکڑا ہوا کائے کے لیے, ہمارے پاس تو سب کچھ ہے, ہمیں قبر میں سزا اور پٹائی نہیں ہونا چاہیے, ہمیں حشر کے میدان میں رسوا نہیں ہونا چاہیے, اس میں آپ کی بھی تو بےعزتی ہے. لوگ کہیں گے اس عالم اور اس مفتی اور اس امام خطیب کی نگرانی میں یہ کام کرتا تھا اور اس کا حال خراب ہے, تو آپ اچھی طرح کوشش کریں ہمیں ایسے راستے بتائیں کہ ہم ایمان کے ساتھ دنیا سے گزرے اور قبر میں بھی ہمیں کوئی عذاب نہ ہو اور میدان حشر میں بھی ہم بچ جائے. آگے سن لو کیا کہہ رہے, کہتے ہیں قبر میں پھر پکڑا جاؤں گا تم میرے کارخانے میری دکانیں میری مارکیٹیں میری دولت تو ادھر رہ گئی ہوگی, وہاں تو خالی کفن کا کپڑا ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. ابھی بتائے مجھے کہ میں سارا لٹا دوں ختم کروں لیکن وہاں میں سرخرو ہوں, مجھے وہاں کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے. غور کر لو آپ کی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, کبھی ایسا خیال آیا ہے کہ ہم بچ جائے اور ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو؟ آپ اتنے دلیر کیوں ہیں اور اس بے فکری کی کیا وجہ ہے وہ معلوم کر لے گا. لا الہ الا اللہ. تو کہتے ہیں کہ وہ جو بہت سارے قتل کر چکا تھا اور ایک بزرگ کے پاس جانے لگا, اس کے پاس پہنچ گیا, اس کو کہا کہ تیرے لیے کوئی جگہ نہیں, تو بڑا ظالم ہے, تم نے اتنے ناحق قتل کیے لہذا تیرے لیے تو جہنم پکی ہے. اس نے تلوار لی ڈھس دیکھ اس کی بھی گردن اتاری, سو پورے ہو گئے, صحاح میں موجود ہے. اس کے بعد وہ کسی بزرگ کی تلاش میں نکلا. اب اس زمانے میں تو یہ نہیں کہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے چلا گیا, ہوائی جہاز کا ٹکٹ لے لیا, بہترین گاڑی میں بیٹھ گیا. اس زمانے میں تو جنگل دشت بلائیں بیابان, ایک ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں مہینے صرف ہوتے تھے, راستے میں موت آئی مر گیا. تو اب وہ فرشتے بھی آئے جو بزرگوں کے عقیدت رکھنے والوں کو جنت لے چل گئے, اور وہ فرشتے بھی آئے جو ناحق قتل کرنے والوں کو پکڑ رہے ہیں, اور دونوں ایک ہی لاش پر. جیسے کبھی کبھی آپ سنتے ہیں کہ جی لاش پڑی رہی ہے, دو تھانے دار لڑتے رہے, ایک نے کہا تیرا علاقہ ہے, دوسرے نے کہا تیرا علاقہ ہے. یہ تو بچنے کے لیے کہہ رہے تھے, وہ پکڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں, وہاں دو کا دہی نہیں چلتی. حق تعالیٰ نے تیسرا فرشتہ بھیجا, سنانے دار کتنی میں ہیں, تین اور بھیجے اور ان سے کہا کہ فیصلہ کرو. تو فیصلہ یہ ہوا کہ زمین ناپے, اگر یہ گناہوں کی طرف زیادہ ہو تو جہنم لے چلے, اور اگر یہ اس بزرگ اور نیکی جس کے ہاں اس نے توبہ کرنی تھی اس طرف زیادہ ہو تو اس کو معاف کر لے. چنانچہ وہ روح دیتے ہوئے جو تڑپا تھا تو یہ پیروں کی جو انگلیاں ہیں اس قدر نیکی کی طرف بڑھ گیا تھا, حکم ہو گیا کہ جنت لے چلو, معاف کرو. اس نیکی کا احترام, نیکی کی قدر و منزلت, نیکیوں سے انجام کا محفوظ رہنا یہ یقینی بات. شاتوت اور کیکر کی جھاڑی ایک جیسے نہیں ہے, زہر اور شہد ایک جیسے نہ سمجھا جائے, ہرن اور خنزیر ایک آنکھ سے نہ دیکھے جائے, بکرا اور کتا ایک جیسے نہیں ہے, ان کے احکام میں بہت فرق ہے. بس یہ ضمیر ہے آپ کا اور یہ ایک شعور اللہ نے آپ کو دیا ہے, اور اس کے مطابق آپ اپنا مستقبل, آپ اپنے مفاد, آپ اپنے دین اور اس کی ترقیات اور تعمیر کے لیے سامان کریں. صرف یہاں کسی کو خوش کرنا, کسی کے واہ لینا یا مجھے کوئی بڑی مراعات دے دے گا یہ کافی نہیں ہے. ای ہم ہے چست چومی بگزرت, یہ تو ختم ہو رہا ہے. بخت و تخت و امر و نہی و گیر و دار, وہ سودا کر لے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور وہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کا لحاظ کرنا ہے، احترام کرنا ہے، اور ایمان کے مقتضیات کے مطابق رہنا سہنا ہے. شریعت کا نظم دیکھے، میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کیا ہے، آج آپ کے موجودہ فضاؤں کے لیے اس روایت کی ضرورت ہے. اور اس روایت کے سننے سے پہلے یہ سن لو جو ہمیشہ سنتے ہو، یہ دائیں ہاتھ ہے اس کو یمین کہتے ہیں، یہ بائیں ہاتھ ہے اس کو یسار کہتے ہیں. جو جائز پسندیدہ کام ہے کوشش یہ ہے کہ وہ دائیں ہاتھ سے ہو، بائیں نہیں لگانا ہے. کھانا پینا کہتے ہیں جی گلاس الٹے ہاتھ سے پانی پیو، پیغمبر نے تو کہا پانی الٹے ہاتھ سے نہ پیو، وہ آپ پی رہے گلاس بچا رہے، تو گلاس کو خیر سالن لگ جائے، نبی کی سنت کو نہ پیچھے ہٹائے. یہی تو دین ہے، اس کو تو کہتے تقاضا پورا کرنا، ایمان کے مقتضیات پر چلنا، اور اس کے خلاف کرنا یہ تو آپ کی اپنی خواہشات و خیالات. تقسیم کرنی ہے، الایمن یہ دائیں، میرا دائیں یہ ہے اس وقت، اگر میں ادھر بیٹھ جاؤں تو دائیں یوں ہو جائے گا. الایمن فالایمن، دایاں دایاں دایاں. پیغمبر کتنے لحاظ کرتے، ذرا غور کرو، بخاری شریف میں ہے، آپ نے پانی پیا، پانی پینے کے بعد بچ گیا، آپ کا بچا ہوا پانی آسمان و زمین سے بڑھ کر قیمتی و بیش بہا. اتفاق سے دائیں طرف ایک عربی بیٹھا ہوا ہے، جنگلوں سے آیا ہوا ہے، بس خالی پیغمبر کو جانتے مانتے ہیں، آگے تفصیلات سے بے خبر ہے، آیا بیٹھا ہوا ہے. اور ابو بکر صدیق بائیں طرف بیٹھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فکر میں پڑ گئے، کتنے بڑے پیغمبر، رسول، وحی والے، جن پر قرآن نازل ہوا، جن کے لیے قیامت تک لوگوں پر فرض ہے کہ انہی پر ایمان لائے اور ان کے مطابق زندگی گزارے، تب جا کے خدا کے ہاں نجات پائیں گے. لیکن آپ تھوڑے سے پریشان ہو گئے، وہ آدمی قیمتی نہیں ہے لیکن طرف قیمتی ہے، یہ بیش بہا آدمی ہے لیکن سم صحیح نہیں ہے. ابو بکر صدیق افضل حاضر الامہ. آپ نے اس عربی سے کہا، مسئلہ سمجھایا کہ یہ بچا ہوا پانی میں ابو بکر کو دینا چاہتا ہوں، مگر حق آپ کا بنتا ہے، آپ کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتا. غور کر لو، لوگ کتنے بڑے بڑے پہاڑ آگے پیچھے کر لیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. پوچھنے والا ہے، تجھے عقل نہیں، ایسی پوچھ ہو جائے گی کہ ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے. وما ادراک ما الحطمہ، حضرت فرماتے ہیں تیری اجازت سے دے سکتا ہوں ورنہ حق تیرا بنتا ہے. وہ کتنا قیمتی تھا اور کتنا عقل کا کھٹلا تھا. اس نے کہا لا اسرن احدن علی نفسی، حضرت آپ سے ایک خزانہ مجھے مل رہا ہے، میں کسی کو بھی اپنے اوپر ترجیح نہیں دے سکتا. فتلہ، بخاری شریف میں تلہ، تاؤ اور غصے سے آپ نے کہا آپ کا حق ہے. تو اس سے میں ایک استدلال کرتا ہوں، سیاسی لوگ ناراض نہ ہو، میں تو غیر سیاسی خالص محراب و منبر کا آدمی ہوں. کبھی کبھی ایک فرد بہت اچھا ہوگا سامنے، کوئی شک نہیں، لیکن اس فرد کا کامیاب ہونا ایک غلط جماعت کا فائدہ ہے جس کی بیخ بنیاد ساری غلط ہے. اور کبھی خود ایک شخص اتنا بہترین نہیں ہوگا لیکن اس سے حق کو، صداقت کو اور شریعت کو فائدہ پہنچے گا. تو پیغمبر نے اس لیے دایا سمت، یہ شرعاً بہترین نظام ہے، تو کم درجے کے مسلمان کو ترجیح دی ابو بکر صدیق پر، کیونکہ اتفاق سے وہ سمت وہ زیادہ موزون نہیں تھا. اس سے سینکڑوں مسائل آپ کے حل ہوں گے. اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ اکبر و کبیرہ. اور بلا شبہ یہ بھی ایک ترانہ گایا جا رہا ہے کہ ضرور ووٹ دے، ضرور ووٹ دے. کس کو دے؟ میں تو فریق نہیں ہوں لیکن ضمیر کی دعوت دیتا ہوں. اور آج پوری تقریر اور کل رات کی میں نے اس پر کی کہ مسلمان اپنے شعور، اپنی صلاحیت، اپنی دینداری یا کم از کم دنیا کا مفاد جو دین کے ساتھ نہ ٹکرے. دنیا کی چیزوں کا بھی فائدہ ہے، دنیا بھی چاہیے جب تک ہم دنیا میں ہیں، لیکن دنیا کو دین پر ترجیح مومن نہیں دے سکتا. وَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. جس نے دنیا کو ترجیح دی آخرت پر، اللہ فرماتے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. اور جس نے اللہ کے دین کا لحاظ کیا، اپنا ایمان مضبوط کرنے کی کوشش کی اور گناہوں سے اور غلط کاروں سے بچ گیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. اس کو جنت یقیناً اللہ ٹکانے کے طور پر عطا کرے گا. حق سبحانہ و تعالی ان ایام اور ان امتحانوں سے مسلمانوں کو خیر سے گزارے. اور آنے والے دن اور اس کے نتائج اللہ اول اسلام کے لیے اور پھر پاکستان کے لیے سود مند بنائے. اور اللہ جل جلالہ ام نوالہ مسلمانوں کی عزت رفتہ اور عظمت رفتہ پھر سے قائم فرمائے، اور مسلمانوں کے درمیان شکر رنگی، ٹینشن، تقابل، تخاصم اور تباغض محبت اور الفت میں تبدیل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الحمد لله حمدا كثيرا، سبحان الله بكرة واصيلا، الله أكبر كبيرا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله. أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين. أخرجه الشيخان. فقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب الرؤوف الرحيم. الحمد لله، الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. ما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضله. رواه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. أخرجه أحمد في المسند والترمذي في السنن وابن أبي شيبة في المصنف. وقال لعثمان: استحيت منك ملائكة الرحمن. أخرجه أصحاب السنن. وقال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: خير نساء بني إسرائيل مريم وخير نساء هذه الأمة خديجة. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. رواه الشيخان. وقال لبنته فاطمة: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال ابن شهاب بأسانيد عالية رويت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أهد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نسيف. رواه البخاري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ایک فرقے سے ہم بہت تنگ ہیں کہ سفید پگڑی کا حدیث آج ہی ترمذی شریف میں شمائل میں آیا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ البسوا الثياب البياض سفید کپڑے اختیار کر لو فإنه أحب الثياب إلى الله یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے وفيه تكفنون موتاكم اسی میں تم مردے کفناتے ہو اور ہجرت کے وقت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے لیے سفید کپڑوں کا اہتمام ہوا تھا عام طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ سفر میں رنگین پہنے آپ نے مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے 400 کلومیٹر کا راستہ ہے اور کن جنگل دشت اور غاروں سے ہو کے جب مدینہ منورہ پہنچے تو ایک یہودی نے وہاں کے مسلمانوں کو خبر دی کہ تمہارے پیغمبر آ رہے ہیں کہ کیسے پتہ چلا کہ سفید کپڑے پہنے ہوئے آ رہے تھے حضرت کبھی بغیر پگڑی کے نہیں دیکھے گئے اور کالی پگڑی صرف فتح مکہ میں تھی اس کے علاوہ ہمیشہ سفید یا پیلے رنگ کی رہی ہے ہرے رنگ کی پگڑی آپ کی نہیں تھی شرح السنہ میں ہے ابو سعید کی روایت ہے کہ دجال کے ساتھ 70 یا 77 ہزار افراد ہوں گے وَعَلَى رُؤُوسِهِمُ السِّيجَانِ اور ان کے سروں پر ہری پگڑیاں ہوگی اسی جان جم الساج کتی جان جم التاج ایت تیلسان الاخضر کندھے پہ ڈالو تو چادر ہے اور سر پہ باندھو تو پگڑی ہے نیچے کر دو تو دھوتی ہے یہ اب دیکھنا یہ کہ اہل باطل کر کے آ رہا ہے وہ پہلے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھے اور شرک و بدعت سے توبہ کرے کالے اور سفید کا تعاقب بعد میں کرے ان کا ہرا ثابت نہیں ہو رہا ہے ایک شخص علماء دیوبند کے تمام علماء کو منافق کہتا ہے ان کے بیچ نماز نہیں پڑھتا چاہے نماز قضا ہو جائے شخص کی کیا اصلاح ہے بخاری شریف میں گزر گیا حدیث موجود ہے کہ جس نے مسلمان کو کافر کہا ان میں ایک ضرور کافر ہوگا امت کا اتفاق ہے کہ علماء دیوبند اعلی درجے کے اولیاء صلحاء اور اصل الاصل اہل سنہ والجماعہ ہیں لہذا اس کہنے والے کے لیے سخت خطرہ ہے کہ پیغمبر کی حدیث کے پیش نظر ایک مسلمان ایک عالم ربانی اور پوری جماعت کو ناموزون کلمات سے یاد کرنے سے اس کا اپنا ایمان سلب ہو کر یہ کافر و مرتد نہ مرے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فتاوی عزیزیہ میں اہانت العلماء کفرن علماء کی توہین کرنا کفر اسی پر فتویٰ لگایا کہ جہاں بھی عالم کی توہین ہوگی توہین کرنے والا کافر ہوگا تو یہ اپنی شکل پہلے صحیح کر لے اور اپنا انجام عذاب سے بچائے محلے میں اکثر دعوتیں آتی ہے کہ آج آیت کریمہ کا ختم ہے آج سورہ فتح کا ختم ہے ایسی مجالس کی شرم کی ہے بہت اچھی مجالس ہے سورہ یاسین اور سورہ فتح کے بھی منکر ہو رہے ہو خیر تو ہے آپ کا درجی نہیں چاہتا پیٹ بھرا ہوا ہے تو نہ کھائے لیکن ان قسم کی دعوتوں میں ختم قرآن میں اور سورت یاسین سورہ تغابن سورہ مزمل یا اور کوئی سورت ختم ہو جائے شکریہ میں آپ کو بھی شریک کرے ثواب سمجھ کے تبرک سمجھ کے کھائے ہاں تیجا چیلم برسی کونڈے فلاں جشن فلاں فلاں یہ چونکہ مبتدیوں کے علامات ہیں بدعتیوں کے اس لیے ان کا ارتکاب صحیح نہیں ہے کسی عالم کا نام لکھا ہے کہ اگر عوام نے کسی کو ووٹ نہیں دیا تو گناہگار ہوگا میں تو ان کا خیال ہوگا جب ایک شخص سمجھتا ہے کہ میں گناہگار کی تائید کر کے مرتکب گناہ ہو رہا ہوں تو ایسی صورت میں وہ کس کو دے اور اس کو کیسے پابند کیا جائے اول تو مولانا نے ایسا کہا نہیں ہوگا یہ اکثر لوگ الزامات تہمتیں لگاتے اور ان کے اس تحریر کا مطلب یہ ہے کہ جہاں حق کو فائدہ پہنچ سکتا ہو اور اہل حق کو اور پھر بھی کوئی ووٹ نہ دے تو وہ مجرم اور گناہگار ہے لکھا ہے کہ آپ نے سامنے کسی کی تعریف منع فرمایا اور آج کل جو اسٹیج پر بلانے کے لیے القاب دیتے ہیں مبالغہ کیا جائے کہ یہ جائز ہے یہ جائز ہے کہ وہ کہتے ہیں شیخ الحدیث آ رہا ہے شیخ التفسیر آ رہا ہے استاد العلماء تو وہ تو شیخ العدیث شیخ التفسیر استاد العلماء تو ہے وہ, اس میں کون سا مبالغہ ہے؟ آپ کو ویسے جو ہے نا مروڑے پیٹ پہ. علماء کرام کے القاب و اوصاف تو ہوتے. آپ نے فرمایا کہ آپ ابو بکر عمر و عثمان احد پر بیٹھے تھے بخاری شریف میں, اور اچانک زلزلے کی سی حرکتیں ہونے لگی. آپ نے احد پہاڑ کو کہا اسکن احد, آرام سے رہو. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ, آپ پر ایک پیغمبر ایک صدیق اکبر اور دو شہید بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی موجودگی میں آپ نے فرمایا. اور حضرت حسن مجتبیٰ کو گود میں اٹھا کے کہا ابنی ہذا سید, یہ میرا نواسا سردار ہے. اور حضرت حسن حسین اور حضرت حسن اور اسامہ کے بارے میں کہا ہمارے ہانتایا منت دنیا, یہ جنت کے پھول مجھے اللہ نے دنیا میں دیے. اور آپ نے حضرت عائشہ کے متعلق فرمایا کہ ان کو عورتوں پر فضیلت ہے. اور حضرت خدیجہ کو کہا گزشتہ امتوں میں مریم افضل تھی اور اس امت میں خدیجہ افضل ہے. اور اپنی بیٹی کے لیے فرمایا یہ جنت کے خواتین, یہ ساری تعریفیں تو ہوئی اور کیا ہے, کتنی تعریفیں چاہیے آپ. وہ اس وقت اندیشہ ہے کہ آپ نے کہا قد قطعتم زہرہ, تم نے اس کی پیٹھ کاٹ دی منہ پر تعریف کر کے, اور مداحین منہ پر تعریف کرنے والوں کے منہ میں مٹی بھرو. جو بے موقع بے وزن بے محل گناہ اور مصیبت کے وقت اس قسم کے ناجائز تعریفیں کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے علم و عمل اور صحت میں برکت دے, آمین. سوال یہ ہے, اے عراقی شیعہ مجتہد محمود حسین موسوی کے رسالے کا جو اردو ترجمہ عتیق الرحمان نے تاریخ حقائق کے نام سے کیا, اس کے مطابق میں نے دیکھی نہیں, معلوم نہیں مجھے. مولانا اشرف علی صاحب پر بدعتی کے اعتراضات کی کوئی جواب ہے؟ اکابر دیوبند پر اعتراضات کے جوابات عبارات اکابر محقق الاثر مولانا سرفراز خان کی. علماء دیوبند پر جو کتب لکھی گئی ہے ان کے نام بتائے, پریس والوں سے پوچھو سب نام بتا دیں. علماء دیوبند پر تو 3-4 ہزار کتابیں لکھی گئی. یوں کہو کہ آپ کے لیے مفید قاری محمد طیب صاحب کی تاریخ دارالعلوم دیوبند اور مولانا مجاہد الحسین فیصل آباد والے کی علماء دیوبند کے کارنامے, اور مولانا محمد مدنی کی کتاب, علماء ہند کی شاندار ماضی, مولانا عبدالرشید ارشد کی 20 بڑے مسلمان, حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کی ارواح ثلاثہ یعنی حکایات اولیاء, یہ آپ کے لیے مفید کتاب ہے علماء دیوبند پر. مشہور مجاہد عبد القادر جزائری کے بارے میں میں نہیں جانتا ہوں. زید الرشدی ان کو اچھا کہتے ہیں, زید الرشدی صاحب جانتے ہوں گے. ابو لبابا شاہ منصوری ان کو, یہ ابو لبابا شاہ منصوری کا کوئی اعتبار نہیں, وہ طالب علم درجے کا آدمی. میرے نانا کی ایک جائیداد قانونی کاغذات پر میری نانی کے نام تھی, اور دونوں ایک مقدار تک پیسے نکالتے تھے. نانا کے انتقال کے بعد کیا یہ سمجھنا درست ہے کہ یہ کاروبار نانی کو ہبہ ہے, اور ہبے کی کوئی شرائط ہے؟ ہبے کا ایک تو دعویٰ ہے, دوسرا ثبوت ہے, اور تیسرا قبضہ ہے. مثلا مرحوم کی زندگی میں یہ معلوم تھا کہ یہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو بخشا ہے, ہبہ کیا ہے. دوسرا یہ کہ کچھ لوگ اس کے جاننے والے بھی ہو, اور تیسرا یہ کہ اس وقت بھی مرحوم کا یہ جائیداد موہوب لہو جس کو ہبہ کیا ہے اس کے قبضے میں ہو. جب 3 شرائط پائے جائے تو ہبہ مکمل ہے, کسی اور کا اس میں دخل نہیں ہو. جو عورت خاون کی غیر موجودگی میں عدالت سے ایک طرفہ خلع حاصل کرے کیا وہ بغیر حلالے واپس اسی شوہر سے نکاح کر سکتی ہے؟ نہیں، حلالے بیچ میں ہونا چاہیے. اب یہ خلع دیکھنا ہے کہ خلع کے وقت تین طلاق واقع کی گئی. عام طور پر خلع طلاق بائن ہے، طلاقات ثلاثہ نہیں ہے. اور طلاق بائن کے بعد عدت گزرنے کے بعد راضی خوشی سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. بہتر ہے کہ یہ صورتحال آپ صاف ستھرا لکھ کے ہمارے دارالافتاء بھیج دیں تاکہ وہاں کے مفتیان بھی اس پر غور کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت شفا کے خزانے تفرم. حضرت ایک موقع پر آپ سے بیان میں سنا، قائد اعظم نے وصیت کی میرے جمعہ جا رہی، تو تمام کتابیں جو قائد اعظم پر لکھی گئی سب میں موجود ہیں. خدا تجھے سمجھ دے کہ آپ کو بھی نظر آ جائے. ویسے یہ باتیں آپ مولانا تقی صاحب کو لکھے، رفیع صاحب کو اور تنویر الحق کو، یہ ان کے بہت زیادہ قریب ہے اور یہ صحیح جگہ بتا دے گا. لیکن یہ بات ہو چکی تو جنازہ پڑھایا بھی مولانا شبیر احمد نے، لیاقت علی خان نے پڑھ کر وصیت نامہ لکھا ہوا سنایا کہ محمد علی جناح قائد اعظم نے وفات سے چند دن پہلے جب میں زیارت، جہاں وہ زیر علاج تھے تفریح کے لیے، وہاں ملنے گیا تو مجھے کہا میری خواہش ہوگی کہ میرے جنازے کی امامت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی دیوبندی فرمائیں. اب عثمانی کہہ کے روافظ کو پاکستان سے جانا چاہیے، اور دیوبندی اس نے کہا ہے وہ بانی ہے، تو بدعتیوں کو بھی گوری بستر باندھنا چاہیے. میں عصر کی نماز نیت باندھ کر پڑھ رہا تھا، دو رکعت کے بعد برابر میں جماعت ہو رہی تھی. میں نے دو رکعت کے بعد سلام پھیر کر جماعت کے ساتھ نیت باندھ کر نماز پڑھ لی. مطلب جماعت پہلے ہو چکی تھی یا نہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا. اگر یہ اول جماعت ہے پھر آپ نے صحیح کیا، اور اگر یہ جماعت ثانیہ ہے تو آپ نے غلط کیا ہے. کیا یہ عزیز درست ہے کہ نبی نے فرمایا اللہ کی قسم ہم کسی ایسے شخص کو حاکم نہیں ٹھہرے جو خود اس کی طلب کرے؟ یہ بھی ٹھیک ہے. ہاں آپ نے منع فرمایا کہ جس نے عہدہ طلب کیا اس نے اپنے آپ کو الٹے چورے سے ذبح کرایا. یہ حدیث صحیح ہے جو آپ نے کاٹ کوٹ کے لیے کی ہے. سعودی مفتی اعظم شیخ بن باز کا ایک فتویٰ بریلیہ کے نام سے عربی میں دستیاب ہوا ہے، جس میں انہوں نے تمام عقائد و اعمال جو سوال میں درج تھے اس کے بعد نکالے کہ ان کے پیچھے نماز درست نہیں. یہ اس طرح مولانا لدھیانی بھی فتویٰ دیا ہے کہ اگر بدعت میں غلو کرنے والا ہو تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں. ایک صاحب نے اعتراض کیا ہے کہ صحابہ نے خوارج کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے اس لیے پڑھ سکتے ہیں. یہ اعتراض کرنے والا تو ٹھیک ہے، لیکن اس وقت اختلاف سیاسی حد تک تھا، عقائد کا اختلاف نہیں تھا. اور ویسے اس کا ثبوت بین نہیں ہے کہ صحابہ نے ارادتاً خارجی کے پیچھے نماز پڑھی ہے. ترمذی شریف جلد اول صفحہ 50 پر ہے کہ عبداللہ ابن عمر اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک مسجد میں پہنچے، وہاں پر کوئی بدعت ہو رہی تھی. اذان کے بعد پھر ایک آدمی کھڑا تھا اور ایو الناس اجتمعوا ان الصلاۃ قد جمعت، اے لوگوں آ جاؤ پھر جماعت ہونے والی ہے. عبداللہ ابن عمر نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمیشہ ایسا کرتا ہے. آپ نے کہا یہ بدعتی ہے اور بدعتی کی مسجد میں نماز نہیں ہوتی، لہذا انہوں نے اپنی نماز بھی وہاں نہیں پڑھی. آپ تو جماعت کی باتیں کرتے ہو. ترمذی شریف جلد اول صفحہ 50 پر ابن عمر کی روایت ہے، اخرجوا من مسجد المبتدئ، نکلو بدعتی کی مسجد سے. پتہ چلا کہ صحابہ کرام بدعت کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. اسی طرح فقہ حنفی کی معتبر کتاب الاختیار لتعلیل المختار جلد اول صفحہ 52، قال ابو حنیفہ لا ارى الصلاۃ خلف المبتدئ، امام اعظم فرماتے تھے میں بدعتی کے پیچھے نماز کا قائل نہیں ہوں. اور فتح القدیر کتاب الامامت میں ہے، ھذا عند ائمۃ الثلاثہ، امام اعظم کے ساتھ امام ابو یوسف امام محمد بھی فرماتے ہیں کہ مبتدی اعتقادی عقیدے کا مرتکب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اس عاجز نے تو آج سے 40 سال پہلے یہ فتویٰ دیا اور آج تک اسی فتوے پر قائم دائم ہے انشاءاللہ. حضرت ادریس قیامت تک آسمان پر رہیں گے، کیوں بیچ میں اتارنا چاہتے ہو، الیکشن میں لا رہے ہو کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمانوں پہ زندگی دی تو آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی نصیب کرے، ہمارے بھائی انور شاہ کو بہترین عالم مفتی محدث مفسر آمین، جزاکم اللہ خیر. شامی میں ہے الجہاد حول قتال فی سبیل اللہ مباشرتا او معتمنتا بی ای مالنا و رائنا و تکسیر لقابنا و غیر ذالک. اتنی واضح عبارت کے باوجود لوگ اپنے ہر فعل کو جہاد سے تعبیر کرتے، ہاں یہ لوگ غلو کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. اللهم احفظنا واحفظ العلماء والطلبة، اللهم احفظنا واحفظ الإسلام والمسلمين وأعز الجهاد والمجاهدين. اللهم اشفع مرضانا واغفر لموتانا وحلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. صلى الله تعالى عليه.